بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين. ناظرین اکرام، سحر عالمی نیٹورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اوپن ٹاک کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے. اس پروگرام میں میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں، اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں. ناظرین اکرام، آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں اعتراضات اور شبہات کے جوابات دیے جاتے ہیں، اور ہماری گفتگو چل رہی ہے شفاعت کے حوالے سے. شفاعت کے حوالے سے مختلف موضوعات پر آپ کے سامنے گفتگو کی گئی. انشاءاللہ جو آج گفتگو کی جائے گی شفاعت کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ جو یعنی اسلام کے اوپر اور پوری دنیا جہان اسلام کے اوپر جو اعتراضات کرتے ہیں، خاص طور پر جو سلفی مسلک ہے یا وہابی مسلک ہے، وہ اعتراض کرتے ہیں تمام مسلمانوں کے اوپر کہ یہ شفاعت کے کیوں قائل ہیں، تو ان کے اعتراضات کیا ہیں، اس حوالے سے گفتگو ہوگی. لیکن سب سے پہلے ہم آپ کے نظریات دیکھیں گے، اور اس کے بعد باقاعدہ اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. آپ شفاعت سے کیا سمجھتے ہیں؟
شفاعت کا مطلب یعنی کسی کے لیے سفارش کرنا، کسی بھی کام کے لیے کسی کے سامنے سفارش کرنا، یا کسی کام کے لیے وسیلہ بننا. مثلا میں اگر گناہ گار ہوں اور میں اپنے گناہوں کو بخشوانا چاہتا ہوں خدا کی بارگاہ میں، تو مجھے کسی ایسے خدا کے محبوب بندے کا وسیلہ چاہیے جو میرے گناہوں کی بخشش کے لیے خدا کی بارگاہ میں سفارش کر سکے، تاکہ جو میرے گناہ ہیں وہ بخش دیے جائیں. تو اس طرح جو سفارش یا وسیلہ بنا جائے گا اس کو شفاعت کہتے ہیں.
شفاعت سے جو ہم سمجھتے ہیں، اور اہل لغت نے بھی جو بیان کیا ہے، شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان کو پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہم اپنے لیے شفیع قرار دیں، تاکہ ہمارے گناہوں کی مغفرت کا یہ ذریعہ بن سکے. یہ شفاعت کا ایک مختصر مفہوم جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے.
شفاعت یعنی اپنے امور میں کسی دوسرے کی مدد حاصل کرنا، اسے شفاعت کہتے ہیں، جس کا تعلق دنیا سے نہیں آخرت سے ہے.
اپنے کاموں میں کسی دوسرے انسان کو شفیع بنانا کیسا ہے؟
دیکھیے، اپنے کاموں میں کسی دوسرے انسان سے مدد لینا یہ ایک فطری چیز ہے، اور دنیا میں دیکھا ہی جاتا ہے کہ خاص طور سے جو جتنے بھی آفیشیل کام ہیں یا آفیشیل ان آفیشیل جتنے بھی کام ہیں، ان میں اگر کوئی ایسا شخص ہے جو اس کام کو کرنے میں مدد کر سکتا ہے، تو اس کی مدد لی ہی جاتی ہے. مطلب اچھا یا برے کی تو بات الگ ہے، لیکن یہ ایک بٹ نیچرل سی چیز ہو گئی ہے یا ہے، جس میں کوئی برائی نہیں ہے. کیونکہ اگر کچھ کام کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے اگر کسی کی مدد لی جائے، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے.
ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے، اور واقعاً بڑے اچھے نظریات آپ کے ہماری طرف پہنچے جو آپ نے گفتگو کی ہے اس حوالے سے کہ جو شفاعت کے اوپر اعتراضات ہوتے ہیں اس کے حوالے سے. ناظرین، آج بھی ہم انشاءاللہ گفتگو کر رہے ہیں شفاعت کے حوالے سے، اور خاص طور پر آج ہم وہ اعتراضات آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ جن کی وجہ سے یعنی ایک ایسا فرقہ جو اپنے آپ کو مسلمانوں سے مخصوص کہتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، بلکہ ایسی اس طریقے سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں کہ دوسرے تمام مکاتب فکر کو، تمام مذاہب اسلامی کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں، سب کو کافر کہتے ہیں، سب کو مشرک کہتے ہیں، اور سب کے جان اور مال کو اپنے لیے حرار قرار دیتے ہیں، اور جس کی وجہ سے آج پوری دنیا میں ایک افراتفری مچی ہوئی ہے، اور اسلام خود جس کی بنا پر اتنا بدنام ہو رہا ہے. یہ کون سا فرقہ ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ یہ سلفی فرقہ ہے، یہ وہابی فرقہ ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ یہ دوسرے مسلمان سب کے سب، چونکہ یہ توسل کے قائل ہیں، یہ شفاعت کے قائل ہیں، یہ قبور کی زیارت کرتے ہیں، یہ مثلا اور اس طرح کے دوسرے مسائل ہیں، یہ بڑوں کا احترام کرتے ہیں، یہ نبی سے مدد طلب کرتے ہیں، اس طرح کے مسائل کی بنا پر وہ کہتے ہیں کہ یہ تمام مسلمان دائرہ اسلام سے خارج ہیں، اور ان کا خون ہمارے لیے حلال ہے، اور اسی طریقے سے ان کا مال ہم لوٹ سکتے ہیں. ناظرین، ایسا نہیں ہے. دیکھیے، شفاعت بڑا عظیم موضوع ہے، آپ جانتے ہیں، اور آج ہم اسی موضوع پر گفتگو کریں گے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سے نظریات ہیں ان کے، کہ جن کی بنا پر یہ کہتے ہیں کہ دوسرے تمام مسلمان جتنے بھی ہوں، چاہے وہ جس مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں. ان نظریات کا ہمارے لیے جاننا ضروری ہے. مختصر طور پر ہم ان نظریات کو بھی جانیں اور ان کے جوابات کو بھی جانیں. انشاءاللہ اس موضوع پر ہماری گفتگو ہوگی، مولانا ذاکر حسین طاہری صاحب قبلہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. آپ اجازت دیجئے, ہم سب پہلے ملاقات کرتے ہیں اپنے مہمان سے, اس کے بعد اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. قبلہ السلام علیکم.
علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی قبلہ, بہت شکر گزار ہیں کہ آپ اسٹوڈیو تشریف لائے, آپ نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا اور پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں.
آپ کا بھی, اور اسی طرح سے ناظرین جو ہماری گفتگو کو سن رہے ہیں, خداوند عالم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. شکریہ کا موقع دیا ہے کہ خداوند عالم آپ کی زحمات کو قبول کرے.
بہت شکریہ قبلہ. اسی طریقے سے ہم اپنے تمام حاضرین کے بھی بہت شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے زحمت قبول کی, اسٹوڈیو تشریف لائے اور پروگرام میں شریک ہوئے. بہت شکر گزار ہیں ہم آپ کے بھی. قبلہ, ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے. دیکھیے, اس سے پہلے جو پروگرام شفاعت کے حوالے سے ہوئے, درواقع وہ ایک مقدمہ تھے اس پروگرام کے لیے. چونکہ یہ جو ایک فرقہ ہے جس کو ہم وہابی کی صورت میں دیکھتے ہیں, ان کی طرف سے بہت سے اعتراضات کیے جاتے ہیں مسلمانوں کے اوپر, اور ان کی بنا پر یہ پھر مسلمانوں کے لیے بہت سی مشکلات کھڑی کرتے ہیں. اور آج پوری دنیا میں جو خون خرابہ اور ایک فساد پھیلا ہوا ہے, اس کا جو سرچشمہ ہے وہ یہی نظریات ہیں. تو ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ شفاعت کے حوالے سے وہ کون سے ان کے اعتراضات اور ان کے شبہات ہیں جو وہ اسلام کے اوپر وارد کرتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم, وبه نستعین وهو خیر المعین. اعتراضات کی دنیا میں اگر ہم آنا چاہیں گے تو کئی ایک اعتراضات ہیں کہ البتہ اگر ان کو سمیٹا جائے تو شاید چار پانچ اعتراض جو بنیادی اور اساسی, ان میں ان کو جمع کیا جا سکتا ہے. لیکن اہم ترین پہلو جو ان کی طرف سے بیان کیا جاتا ہے, لیکن اس سے پہلے کہ اعتراضات کی دنیا میں آئیں, یہی ایک چھوٹا سا تعارف ان کے حوالے سے. یہی وہابی جو سلفی کے نام سے مشہور ہیں دنیا میں, نام ہی انہوں نے رکھا ہے اپنا سلفی, یعنی یہ سلف کے تابع ہیں. یعنی پہلے جو پیغمبر اسلام یا ان کے صحابی یا تابعین, ان کی روش کو, ان کے طریقے کو, ان کی سیرت پہ عمل کرنے کو اپنے لیے فخر اور مباح سمجھتے ہیں.
یہ ان کا دعویٰ ہے,
یہ ان کا دعویٰ ہے. لیکن جب ہم میدان عمل میں آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ نام کے سلفی ہیں, لیکن عمل میں کبھی بھی انہوں نے نہ صحابہ کی پیروی کی, نہ پیغمبر اسلام کی پیروی کی, اور نہ ہی تابعین کی انہوں نے کوئی پیروی نہیں کی ہے. اس لیے کہ ہمیں تاریخ کے اندر پیغمبر اسلام کی جو سیرت ملتی ہے, اس میں اب جا کر دیکھیں, پیغمبر اسلام نے کوئی منع نہیں فرمایا ہے شفاعت
بالکل
سے. اور اسی طرح جو صحابہ ہیں پیغمبر اسلام کے, انہوں نے بھی یہ کام کیے ہیں. لہذا سب سے بڑا اعتراض ان کا یہ ہے کہ اگر پیغمبر زندہ تھے, جو واقعات ہمیں ملتے ہیں ان میں, تو ہم پیغمبر کو اپنا شفیع بنا سکتے ہیں. لیکن جب پیغمبر اسلام دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد کیا جواز رہ جاتا ہے انسان کے پاس, اب جاؤ اور قبر پہ کھڑے ہو کے ان کو اپنا شفیع بناؤ.
جی, تو ان کا یہ واقعی بہت اہم سوال ہے کہ ہم, یعنی ان کی حیات کے بعد ان کو شفیع نہیں بنا سکتے.
نہیں بنا سکتے.
جی,
لیکن اس سے پہلے کہ ان کے نام سے ہی ہم اقتباس کرتے ہوئے, اگر آپ سلفی ہیں تو آپ کیوں صحابہ کی سیرت کو پس پشت ڈالتے ہوئے اپنے واہی مطالب کو اسلام کا لباس دے کر پورے عالم میں آپ نے ایک افراتفری مچائی ہوئی ہے. میں فقط دو نمونوں کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا. آپ صرف یہ کہتے ہو کہ حیات میں ہمارے پاس نمونے موجود ہیں کہ پیغمبر اسلام ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے, لیکن لوگوں نے پیغمبر اسلام کو اپنا شفیع قرار دیا ہے. سیرہ حلبی, برہان الدین, بہت معروف مورخ, وہ نقل کرتا ہے کہ پیغمبر اسلام کی ولادت سے 1000 سال پہلے ایک شخص بے نام طبیب نے حسان الحمیری, حمیری قبیلے سے تھا, 1000 پہلے اس نے خط لکھا. اور خط کا مضمون بڑا لمبا ہے, اب میں اس کو بیان کروں گا تو ٹائم نکل جائے گا. فقط مختصر, 1000 سال پہلے خط لکھا, اور خط میں کیا تحریر کرتا ہے کہ یہ خط ہے طبع ابن حسان کی طرف سے پیغمبر اسلام کی طرف سے, جو انبیاء کا آخری نبی ہوگا, میں اس پر بھی ایمان رکھتا ہوں, اور جو وہ چیزیں اللہ کی طرف سے لے کے آئے گا اس پر بھی ایمان رکھتا ہوں, اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اگر خدا نے مجھے زندگی دی تو میں اس کا پیروکار بنوں گا, اور اگر ان کی زندگی کو درک نہیں کیا تو میں دعا کرتا ہوں کہ خالق کائنات ان کو میرا شفیع قرار دے.
یہ رسول کی ولادت سے
1000 سال پہلے.
جی بالکل.
یعنی آپ تو کہتے ہو کہ زندگی کا بابا ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں, اور وہ یہ دعا کر رہا ہے کہ خداوند عالم اس کو میرا شفیع قرار دے. عجیب بات یہ ہے کہ پیغمبر اسلام جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے, دوران ہجرت, اچھا عجیب یہ کہ نامہ اس نے دیا, اپنا لیٹر خط, اور ایک عالم کو دیا جو اپنے مذہب کا تھا, کہا یہ میری طرف سے امانت ہے اور یہ نسل اندر نسل پیغمبر اسلام تک پہنچنا چاہیے. اب اسی عالم کی نسل سے اس کا بیٹا پیغمبر اسلام جب ہجرت کر رہے تھے تو اس نے اسی ہجرت کے دوران وہ خط
رسول اکرم
پیغمبر اسلام کی خدمت میں لا کر پیش کیا. پیغمبر اسلام نے جیسے ہی خط پڑھا, اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کیا اور کہا مرحبا باخ صالح طبع ابن حسان, کا آفرین ہو طبع ابن حسان پر, اور دعا فرمائی 3 دفعہ الاخ صالح کا, میرا صالح بھائی, خدا اس کی مغفرت کرے اور خدا مجھے اس کا شفیع قرار دے. اور تین مرتبہ یہ پیغمبر اسلام نے یہ کلمات دہرائے. سیرہ حلبی میں یہ موجود ہے, جلد نمبر صفحہ نمبر 279 اور 280 میں جا کر عربی عبارت کے ساتھ آپ اس پوری ڈیٹیل کو پڑھ سکتے ہیں.
جی بالکل.
اب سوال یہ ہے کہ اگر شفیع بنانا شرک ہوتا یا دائرہ اسلام سے انسان کو خارج کر دے رہا ہوتا تو پیغمبر اسلام جو سید الانبیاء ہیں وہ دعا کی بجائے اس کو متوجہ نہ کرتے کہ تم نے یہ کام غلط کیا ہے؟
غلط کیا, شرک ہے یہ تو,
شرک ہے یہ تو. اور وہ پہلے ہی 1000 سال پہلے مشرک اس دنیا سے چلا گیا ہے جبکہ پیغمبر اسلام نے اس کے لیے دعا فرمائی ہے. اب سوال یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے شفاعت کی نہ فقط نفی کی ہے بلکہ امت کو ترغیب دلائی ہے, پیغمبر کو شوق دلائے کہ آؤ اپنے اعمال کی درستی کے لیے, اپنے آپ کو عذاب جہنم سے بچانے کے لیے ایسوں کا سہارا لو جو واقعاً وجیہاً عند اللہ ہوں, مقرب عند اللہ ہوں. یہ ایک نمونہ تھا جو پیغمبر اسلام کی ولادت سے پہلے کا تھا.
جی, ایک سوال جو ہے وہ ان کی طرف سے ہوتا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ شفیع بنانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ارادے الہی کے خلاف ایک چیز ہے, چونکہ خداوند عالم کا ایک ارادہ ہے, آپ کسی کو شفیع بنا رہے ہیں تو خدا کا جو ارادہ ہے اگر وہی متحقق ہوگا تو شفیع بنانا بیکار ہے, اور اگر شفیع اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ اس ارادے کے خلاف کوئی کام ہو تو یہ بھی ظاہر نہیں ہو سکتا, ارادہ الہی کے خلاف ہے.
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں.
جی,
مثلا فرض کریں کہ ایک شخص ہے وہ گناہ کرتا ہے,
جی,
معصیت کا مرتکب ہوتا ہے, اور اس معصیت کے نتیجے میں خداوند عالم کا ارادہ یہ کہ اس کو جہنم میں ڈالے,
جی,
یا اس کو عذاب کرے. اب شفیع کیا کرتا ہے, آ کر واسطہ بن جاتا ہے اس گناہکار اور خداوند عالم کے درمیان, اور اس شخص سے عذاب کو اٹھا لیا جاتا ہے.
جی,
اب سوال یہیں پہ ہے کہ جی, خدا کا ارادہ یہ ہے کہ اس کو عذاب کریں, اور شفیع آ کر واسطہ بن جاتا ہے کہ نہیں اس کو عذاب نہیں ہونا چاہیے.
جی,
خوب, اگر ارادہ الہی میں تبدیلی آ رہی ہے تو پھر نظام کائنات آپ سمیٹ دیں.
جی,
پھر نظام توحید کو آپ سمیٹ دیں.
جی,
خوب, یہ اہم ترین ان کا اعتراض ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ سب سے پہلا ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ کو کہاں سے معلوم کہ خدا کا ارادہ حتمی یہ ہے کہ اس کو گناہ کے بعد یقیناً عذاب ہی کرے گا, آپ کو کہاں سے معلوم ہے؟
جی,
ایک دوسری بات کہ اگر ارادہ الہی آپ کو پتہ ہے تو وہ ارادہ الہی کس طرح سے محقق ہوا ہے؟
جی,
ارادہ الہی یہ ہے کہ اس کو عذاب کروں گا, کب؟ اگر گناہ کرنے کے بعد یہ پشیمان نہ ہوا,
جی,
اس نے توبہ نہ کی, اس نے شفیع کا انتخاب نہ کیا, اس نے استغفار کے جتنے راستے میں نے اس کو بیان کیے تھے ان میں سے کسی کو نہ اپنایا, ان تمام تر وسائل کے ہوتے ہوئے تمام سے اپنے آپ کو اس نے الگ رکھا, اس وقت ارادہ حتمی یہ ہے کہ حتماً اس کو عذاب کرے گا, اور یہاں پہ آ کے شفیع بھی کوئی کام نہیں کرتا ہے.
بالکل.
لہذا خداوند عالم کا ارادہ یہ ہے,
یعنی مشروط ہے,
مشروط ہے, یعنی مطلق ارادہ نہیں ہے.
صحیح.
کہ خداوند عالم نے کہا کہ بس جیسے ہی گناہ کرے گا ہم اس کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دیں گے, نا, خدا نے کہا کہ اگر گناہ, اسی لیے آپ جا کر دیکھیں ہماری تربیت کے لیے اور ہمیں امید دلانے کے لیے کیا کہا جاتا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو یہی دو ملک جو وکیل ہیں خداوند عالم کی طرف سے ہیں کہ یہ نامہ اعمال کو لکھیں گے. خداوند عالم نے ان کو حکم دیا ہے کہ 24 گھنٹے تک آپ کو حق نہیں ہے اس کے گناہ کو تحریر کرنے کا.
صحیح.
کیوں کہ ممکن ہے 24 گھنٹے میں یہ پشیمان ہو جائے اور پشیمانی کے نتیجے میں استغفار کر لے, توبہ کر لے, تو توبہ کی صورت میں یہ نہیں لکھا جائے گا. بس یہی سے پتہ چلتا ہے کہ خدا کا ارادہ حتمی اور مطلق نہیں ہے, مشروط ہے. یعنی جب بھی یہ گناہ کرے گا, گناہ کرنے کے بعد اگر اس نے توبہ نہ کی, اگر اس نے استغفار نہ کی, اگر اس نے شفیع کو نہ اپنایا, اس صورت میں کافی جہنم میں جائے گا. اور یہ ہے, اور آپ نے دیکھا ہے تاریخ کے نمونے ہیں کہ جنہوں نے کسی شفیع کو نہیں اپنایا. فرعون کا نمونہ ہے, مرتے وقت آ کے کہتا آمنت برب موسیٰ و ہارون, خدا نے کہا الان قد حصص الحق, جب فرصت تھی شفیع بنانے کی نہیں بنایا, جب فرصت تھی توبہ کرنے کی نہیں کیا, جب فرصت تھی استغفار کرنے کی نہیں کی. اب تم کہتے ہو
اب
کوئی فائدہ نہیں ہے. بس خدا کا ارادہ ہے لیکن ارادہ مشروط ہے, ارادہ مطلق اور حتمی اور یقینی نہیں ہے, اور وہ اس صورت میں ہے کہ انسان آئے, توبہ, استغفار, شفیع کو اپنے لیے معین کر لے, اس شفیع کے بعد خداوند عالم کا ارادہ یہ ہے کہ معاف کر دیا جائے.
بہت شکریہ حضور, اجازت دیجئے ہم یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں. ناظرین اکرام, بڑی اہم گفتگو کی ہمارے مہمان نے شفیع بنانے کے حوالے سے جو اعتراض کیا جاتا ہے اس کے حوالے سے بہت اہم گفتگو تھی, لیکن اجازت دیجئے ایک مختصر سا یہاں پر ہم وقفہ لیتے ہیں جس میں آپ ہی کے نظریات سے آشنائی حاصل کریں گے اسی حوالے سے, اور اس کے بعد انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں, پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں.
اپنے کاموں میں کسی دوسرے انسان کو شفیع بنانا کیسا ہے؟
اپنے کاموں میں دوسرے انسان کو, اور انسان یعنی انسان اعلیٰ, انسان بہتر, جو خود انسان شفیع جس کو بنا رہا ہے وہ بہتر ہونا چاہیے, وہ اعلیٰ ہونا چاہیے, تاکہ وہ اس کے ذریعے سے اپنے امور کی مشکلات کو حل کرا سکے. اور یہ ضروری ہے کیونکہ انسان خود اپنے امور میں جب پھنس جاتا ہے تو اس سے بہتر انسان اس کو انجام دلاتا ہے اور وہ کام حل ہو جاتا ہے، مشکل برطرف ہو جاتی ہے۔
جی بالکل، اب جہاں تک مسئلہ انسان اپنے کاموں میں دوسرے کو شفیع بنانا، تو اگر انسان کی زندگی کی ضرورتوں کو محسوس کیا جائے تو بلا شبہ یہ بات ابھر کے سامنے آئے گی، اور عقل اس بات کو قبول کرتی ہے کہ اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے یا اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے ہم کسی ولی پروردگار کو، کسی نبی کو، کسی معتبر ترین شخصیت کو ہم شفیع بنا سکتے ہیں۔ اور پروردگار عالم نے بھی اختیار دیا ہے بعض اپنے صالحین بندوں میں سے، بعض بندوں کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ شفاعت کر سکیں، لہٰذا اپنی زندگی میں ہم کسی انسان کو شفیع بنا سکتے ہیں تاکہ ہمارے جو مطلب ہے وہ حاصل ہو جائے۔
کیا ہم اہل بیت اور اولیاء الہی کو شفیع بنا سکتے ہیں؟
دیکھیے، اہل بیت علیہ السلام اور اولیاء الہی، ان کو خدا نے ہی حق دیا ہے کہ یہ بندوں کی شفاعت کریں، تو یہ اگر ہم ان کو، اہل بیت علیہ السلام اور اولیاء الہی کو اپنا شفیع بنائیں، تو یہ ایک طرح سے خدا کی بندگی کر رہے ہیں، تو اس میں برائی اور اچھائی کے علاوہ خدا کی بندگی کے طور پر دیکھا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔
ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، اور یہاں پر ہماری بڑی اہم گفتگو چل رہی ہے شفاعت کے حوالے سے، اور آپ نے دیکھا ابھی ہمارے مہمان نے بڑی اچھی گفتگو کی کہ جو ارادے کی گفتگو کی جاتی ہے کہ شفاعت کا جو نظریہ ہے یہ ارادہ الہی کے خلاف ہے، یعنی اگر ہم کسی کو شفیع بنا رہے ہیں خداوند عالم کی بارگاہ میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ارادہ الہی جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ متحقق نہ ہو، لیکن ہمارے مہمان نے بتایا مختصر طور پر کہ خداوند عالم کا جو ارادہ ہے وہ حتمی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے کچھ شرائط ہوتے ہیں کہ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تب خداوند عالم کا ارادہ متحقق ہوگا، لیکن اگر کوئی استغفار کر لیتا ہے، کوئی کسی کو شفیع بنا لیتا ہے، کوئی وسیلہ اختیار کر لیتا ہے، اس صورت میں یہ ارادہ متحقق نہیں ہوگا۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، یہاں پر وقت ہو چلا ہے جو ہمارے حاضرین پروگرام میں اسٹوڈیو میں موجود ہیں ان کے سوالات دیکھیں گے اور ان کے جوابات اپنے مہمان سے جاننے کی کوشش کریں گے، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ جی میں بہت شکر گزار ہوں ایک مرتبہ پھر آپ تمام حضرات کا۔ جی فرمائیے، کون آپ میں سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں؟
السلام علیکم۔ قبلہ
علیکم السلام،
میرا نام سید قاسم عسکری ہے۔ سوال یہ کیا جاتا ہے کہ کیا شفاعت عدل الہی کے خلاف تو نہیں ہے؟ تو اس سوال کا جواب ہمیں دیں، مطمئن کریں۔
جی بالکل، یعنی جو شفاعت ہے خداوند عالم کے عدل کے خلاف تو نہیں ہے؟ جی
دیکھیں، سب سے پہلے عدل کا معنی جو پہلے کر لیں کہ عدل ہے کیا، اور پھر دیکھیں کہ آیا شفاعت عدالت خدا سے ٹکراتی ہے یا نہیں، کیونکہ عموماً یہ وہابیوں کا اور سلفیوں کا یہ اعتراض ہے کہ خداوند عالم عادل ہے، اور عادل میں یہ ہے کہ جو انجام دے رہا ہے حسنہ اس کو عدر دے اور بہشت میں لے جائے،
اور جو برا
کام انجام دے رہا ہے اس کو جہنم میں لے جائے، عذاب کرے۔
پارٹی بازی نہیں ہونی
چاہیے۔ ہاں، پارٹی بازی نہیں ہونی چاہیے۔
جی بالکل۔
تو اگر گناہکار کو بچا دیا جاتا ہے تو عدالت الہی کہاں چلی جائے گی؟
جی
خوب، سوال یہ ہے اور جواب اس کا بالکل دو اور دو چار کی طرح واضح ہے کہ دیکھیں، سب سے پہلے آئیں اپنے اپنے حقوق معین کر لیں۔ ایک دفعہ انسان عمل انجام دیتا ہے اور اس عمل کے نتیجے میں ایک حق اور استحقاق پیدا ہو جاتا ہے انسان کا خداوند عالم پر،
جی،
اور بعض اوقات انسان ایک عمل انجام دیتا ہے جس کی وجہ سے حق خدا کا پیدا ہو جاتا ہے اس انسان پر۔ حقوق الگ الگ ہیں۔ انسان جب حسنہ انجام دیتا ہے تو مستحق قرار پاتا ہے کہ خدا اس کو اجر دے، یعنی حق اس کا ہے اور خالق کائنات اس کے حق کو ادا کرے گا، اور اگر انسان گناہ کرتا ہے تو حق خدا کا پیدا ہو جاتا ہے انسان کی گردن پر کہ یہ مقروض ہو گیا ہے، خدا کا حق ثابت ہو گیا اس انسان کی گردن پر۔ اب سوال یہ ہے کہ اپنے اپنے حقوق سے اگر دستبردار ہو جائے تو آیا یہ عقلاً کبھی ہے، قابل مذمت ہے یا نہ، ایسا نہیں ہے؟ ایک مثال عرض کروں، مثلا آپ کسی سے پیسے لینے کے طلبگار ہیں، یعنی وہ آپ کا مقروض ہے، اور ایک مرتبہ یہ ہے کہ آپ کسی کے قرض دار ہیں، ایک حق آپ کا ہے اور ایک حق آپ کے اوپر کسی کا ہے جس سے آپ قرض لینا چاہ رہے ہیں اور وہ آپ کا مقروض ہے، تو گویا آپ کا حق ہے آپ پہ، وہ اگر آپ اس کو معاف کر دیں تو آپ نے یہ کام غلط کیا یا اچھا کیا ہے؟
ہمیں اختیار حاصل ہے چونکہ ہماری
آپ کا حق ہے نا،
ملکیت ہے،
آپ نے اپنے حق سے ہاتھ اٹھا لیا، ہاتھ اٹھانے کے بعد کوئی اقلاء عالم میں سے آپ کی مذمت نہیں کرتا بلکہ جب ایسا آپ کی تعریف کرتا ہے، کہ کتنا کریم انسان ہے یہ، کتنا شریف انسان ہے کہ اپنا حق ہوتے ہوئے اس نے معاف کر دیا ہے، اپنے حق کو نہیں لیا ہے۔ لیکن اگر آپ کسی کے مقروض ہوں اور نہ دیں تو کیا کہا جائے گا؟ آپ کی مذمت کریں گے، بھائی کسی کا حق ہے آپ کیوں کھا رہے ہیں، آپ واپس کریں۔ اب اس مثال کی روشنی میں آئیں، خداوند عالم ایک حق ہے انسان کا جو خدا پہ ہے، وہ کیا ہے کہ اگر حسنا انجام دیا تو خدا اس کو اجر دے گا، اگر یہ اجر نہیں دیتا تو خدا خالق کائنات اس اجر کو نہ دینے میں قابل مذمت ہوگا۔ اس لیے قرآن میں کہا ان اللہ لا یخلف المیعاد، جو وعدہ کر لیتا ہے خدا اس کی کبھی خلاف ورزی نہیں کرتا، جو وعدہ دیا وہ پورا کرے گا۔ اور وعدہ یہاں پہ عرض کر دوں، ہمیشہ وعدہ اچھائی کا ہوتا ہے اور جو برائی کا ہوتا ہے اس کو کلمہ وعید سے تعبیر کیا جاتا ہے، دھمکی بھی دی ہے کہ اگر برا کام کیا تو میرا حق تمہاری گردن پہ واجب ہو جائے گا، اب میری مرضی ہے، میرا حق ہے، میں چاہوں
تو تمہیں سزا دوں،
سزا دوں اور چاہوں تو میں اپنی کرامت اور رافت اور رحمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس سے اپنا ہاتھ اٹھا لوں۔
جی بالکل،
بس یوں نہیں ہے کہ عدالت ہر جگہ پہ محقق ہوتی ہے، یہ بسا عدالت سے بالاتر ایک قانون کار فرما ہے جس کو کرامت کے نام سے یاد کرتے ہیں، جس کو رحمت کے نام سے یاد کرتے ہیں، جس کو رافت کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ بس رافت، رحمت، کرامت نہ فقط یہ ہے کہ عدالت کے خلاف نہیں ہے بلکہ قابل تحسین ہے،
بالکل،
اور اوکلاء عالم اس کی تمجید کرتے ہیں، مدح کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، ستائش کرتے ہیں۔ بس ایسا نہیں ہے کہ اگر خداوند عالم کسی مقرب انسان کی وساطت میں اگر ایک انسان سے عذاب کو ٹال دے یا جہنم میں نہیں ڈالے تو اس کی عدالت کے نہ صرف یہ کہ برخلاف ہے بلکہ رحمت اور کرامت کے ساتھ کاملاً سازگار ہے، اور خداوند عالم کی تعریف کی جاتی ہے۔
اس کے شایان شان یہی ہے کہ وہ ہمیں کرم کا حکم دیتا ہے،
بھلے
تو وہ ظاہر ہے وہ بھی کرم کرتا ہے اور اس سے بڑا کوئی کریم نہیں ہے۔ قبلہ یہاں پر ایک سوال اور لیتے ہیں جو ہمارے حاضرین ہیں ان میں سے۔ جی آپ کا کیا سوال ہے؟ بسم اللہ،
السلام علیکم۔ میرا نام نظر عباس مختار ہے۔ ماشاء اللہ آپ کی بہت خوبصورت گفتگو۔ یہ سب سوال ہے کہ دنیا میں ہم شفاعت کے طلبگار اور آخرت میں بھی شفاعت کے طلبگار ہو سکتے ہیں؟
جی جی
جی،
وہ اگر پہلی گفتگو میں آپ نے غور کیا ہو تو پہلے عرض کیا تھا کہ اہم ترین ان کا سوال یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کی زندگی میں، حیات میں تو ہم ان سے شفاعت کو طلب کر سکتے ہیں،
جی
آیا زندگی کے بعد بھی یہ شفاعت طلب کی جا سکتی ہے؟ کہ ایک نمونہ میں نے اپنی گفتگو میں عرض کیا کہ ابھی پیغمبر اسلام دنیا میں نہیں آئے ہیں لیکن ایک شخص نے 1000 پہلے
وہ پیغمبر اسلام کو، پہلی بات تھی
وہی،
یعنی زندگی سے پہلی،
زندگی سے پہلی بات، اب آئے زندگی کے اندر اور زندگی کے بعد۔ زندگی خود یعنی پیغمبر اسلام زندہ ہے، ایک شخص آتا ہے مدینہ کی سرزمین پہ، مریض ہے، پیغمبر اسلام سے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ بارگاہ الہی میں میری شفاعت کریں، دعا کریں خالق کائنات سے کہ مجھے شفا دے دے۔
جی
پیغمبر اسلام نے اس سے کہا کہ آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اسی مرض میں رہیں، اور اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی شفاعت کر دیتا ہوں۔
جی
کہا نہ یا رسول اللہ، آپ ایسا کریں کہ آپ دعا کریں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ پھر آؤ وضو کرو۔ وضو کیا، کہا دو رکعت نماز پڑھو۔ دو رکعت نماز پڑھو بھائی، پھر پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اب دو رکعت نماز پڑھنے کے بعد دعا یوں کرو کہ اے خالق کائنات، میں آپ کے رسول کو اپنی حاجت کے لیے شفیع بناتا ہوں،
جی
اور آپ ان کی شفاعت کو قبول کر کے میری بیماری کو دور کر دیجئے۔
بے شک
یہ زندگی میں نمونہ ہے، خود پیغمبر اسلام عملی میدان میں بتا رہے ہیں کہ شفاعت کیسے اختیار کرنی ہے اور شفیع کس کو بنانا ہے، جی اور شفیع بنانے کا طریقہ بھی پیغمبر اسلام نے بتا دیا ہے کہ جب شفیع بنانا ہے تو کیا کرو کہ آؤ محضر پروردگار میں،
جی
وضو کر کے نماز پڑھو، نماز پڑھنے کے بعد اس مقرب الہی کو اپنی حاجات کے لیے شفیع قرار دو۔ یہ زندگی میں نمونہ ہے جو پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی میں بتایا عملی طور پر۔ اس سے بڑھ کے ابھی آ رہا ہوں اس موضوع کی طرف، تیسرا نمونہ کہ پیغمبر اسلام کی زندگی کے بعد، وہ آپ جائیں اب تمام فرق اسلامی میں ہے کہ پیغمبر اسلام کے لیے جب جاتے ہیں مدینہ کی سرزمین پہ اور زیارت پڑھتے ہیں پیغمبر اسلام کو، وہاں پہ پیغمبر اسلام کو مخاطب کر کے یہی جملہ عرض کرتے ہیں پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں کہ اے الہ العالمین، ہمیں پیغمبر اسلام کو اپنی زندگی اور موت کے بعد فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب کر، اور مرنے کے بعد ان کی شفاعت ہمیں نصیب فرما۔ بس زندگی میں بھی ہے، زندگی بعد میں بھی ہے، اور جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ زندگی سے پہلے بھی ہے۔
طبلہ بہت شکر گزار ہیں آپ کے، بڑی اچھی گفتگو تھی شفاعت کے حوالے سے آج بھی اور اس سے پہلے بھی جو پروگرام تھے، ماشاءاللہ، خدا آپ کو جزائے خیر عطا کرے۔ آپ ہمیں اجازت دیجیے، چونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے، ہم اپنے پروگرام کو یہیں پر روکتے ہیں۔ ناظرین، آپ کے بھی بہت شکر گزار ہیں کہ جو آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ رہے، ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو کی ہے ہمارے مہمان نے، اور ہم آپ کے بھی بہت شکر گزار ہیں۔ دیکھیے، ہمیں امید یہ ہے کہ یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے شفاعت کے حوالے سے، امید یہ ہے کہ یہ دو تین پروگرام جو ہمارے شفاعت کے حوالے سے رہے ہیں تو آپ اس اعتراض سے بھی آشنا ہو گئے ہوں گے۔ کرنے والے کون افراد ہیں اعتراضات اور ان کے جوابات کیا ہو سکتے ہیں مختصر طور پر، اس کے حوالے سے بھی آپ نے آشنائی حاصل کی ہوگی، انشاءاللہ امید یہی ہے۔ اور آج کا پروگرام بھی جیسے ہر پروگرام کی طرح، یعنی دوسرے پروگرام آپ کے ہمارے مہمانوں کی طرف سے جو آپ قصبے فیض کرتے ہیں اور مفید واقع ہوتے ہیں، آج بھی امید یہ ہے کہ آپ نے ضرور کچھ نہ کچھ حاصل کیا ہوگا۔ فی الحال آپ ہمیں اجازت دیجیے۔ نہ حضور، ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں، یہیں پر آپ سے خدا حافظی کریں گے، اور اسی طرح اپنے تمام حاضرین سے بھی ہم ان کے شکر گزار ہیں اور خدا حافظی کریں گے، اور اسی طریقے سے ناظرین ہم آپ سے بھی خدا حافظی کریں گے، چونکہ ہمارا وقت اختتام کو پہنچا۔ آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں، خدا حافظ، فی امان اللہ۔